بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم من يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ وقفہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے دوبارہ حاضری ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس مجلس میں جو کہ نکاح اور اس میں کم خرچ اور اس میں برکت کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنی ہے، ایک حدیث اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی جو فرمان اور ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر مختلف ضروریات رکھی ہیں. انسان کے جسم کے لیے اور انسان کے روح کے لیے مختلف تقاضے ہیں. جب تک انسان ان کو تقاضوں کو فطرتی طور پر پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن جب فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. انہی میں سے انسان کو مثال کے طور پر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور انسان سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے، اور اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ کھانے پینے کو دیکھ لیں، اگر یہ کھانا پینا انسان فطرتی تقاضے کے مطابق کھائے گا اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائے گا تو وہ نہ صرف اس کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ عبادت بھی بن جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. لیکن اگر اسی کھانے پینے کو انسان حد سے تجاوز کر لے، یا حرام کھا لے، یا اتنا کھا لے کہ انسان کے جسم کے لیے مضر ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تمام انسان کی بیماریوں کا جو گڑھ ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے، وہ انسان کا معدہ ہوتا ہے. جیسا کھائے گا ویسا ہی اس کے جسم کے اندر سے نشونما ہوگی اور بیماریاں پھوٹیں گی. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کلو وشربو ولا تصریفو کے حکم پر انسان عمل کرے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کچھ اور بھی تقاضے رکھے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا کہ آرام کرنا ہے، اگر آرام نہیں کرے گا تو انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، حتیٰ کہ بے آرامی کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر بھی خلل واقع ہو جائے گا. تو لہٰذا وہ بھی انسان کے فطرت کا تقاضا ہے. انہی تقاضوں میں سے ایک ہے جنسی تقاضا، وہ بھی فطرتی ہے. جب انسان بچہ ہوتا ہے بلوغت سے پہلے تو اس کی بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہی انسان کا ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے. اور شریعت اسلامیہ ایک ایسی پیاری شریعت ہے جس نے ہر تقاضے کو ہمارے لیے احسن طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. اگر ہم اس طریقے کو نہیں اپنائیں گے، یا غلط طریقے کا اپنائیں گے، یا اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ نئی چیزیں اضافہ کریں گے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جیسا کہ نکاح کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جو ہے ارد گرد کتنا ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سے مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہیں. ان اعظم النکاح، سب سے بہترین جو نکاح، سب سے بہترین جو شادی ہے، اس کو اردو زبان کے اندر اگر ہم نے سمجھنا ہے تو شادی اور سادی، شین شین اور سین، یعنی جتنی سادی ہوگی اتنی ہی آسان ہوگی اور اتنی ہی برکت والی ہوگی. یعنی اس حدیث کا یہ مفہوم کہ ان اعظم النکاح برکتن، کہ سب سے اہم ترین جو نکاح، جو سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے، ایسرہ معونہ، جس کے اندر کم انسان کو مشقت اٹھانا پڑے، کم اس میں خرچ ہو، مشقت بھی کم ہو اور اس میں خرچہ بھی کم ہو. اس میں خرچہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو طرف سے ہوتا ہے. ایک خرچہ ہوتا ہے بچی کی طرف سے، اور ایک ہوتا ہے بچے کی طرف، بچی کی طرف سے صرف والدین جو اس کو محبت میں کوئی ہدیہ تحفہ دینا ہو وہی ہے، اس کے علاوہ شریعت کے مطابق کوئی بھی تقاضا نہیں ہے، کوئی بھی فرض واجب اور سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے نکاح فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے، دو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائے۔ تو کسی کے اندر بھی کوئی ایسا ہمیں معاملہ نہیں نظر آتا ہے جو شریعت کی حد سے تجاوز۔ مثال کے طور پر آج کل کے نکاحوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان گنت ہم نے خود ساختہ اس میں لوازمات شامل کر دیے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہوٹل میں نکاح نہیں ہوگا تو شاید وہ شادی نامکمل ہوگی، اور حالانکہ برکت وہ نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے فوٹوگرافی اور میوزک اور مکس گیدرنگ اور ساتھ ساتھ اور بھی طرح طرح کے لوازمات، اور بلکہ انسان پوری زندگی کے اندر جو بشاعت گناہوں کا مرتکب نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ گناہ جو نکاح کے موقع پر گناہوں کا مجموعہ ایک بن جاتا ہے، نہ صرف مجموعہ بلکہ دوسروں کو دعوت دے کر ان کو بھی گناہگار انسان بناتا ہے۔ بعض اوقات ایسی، حتیٰ کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب اس کو دعوت دے تو اس کو قبول کرے، اس دعوت کی قبولیت میں سے چند شرائط میں ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ دعوت شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت کے اندر شریعت کی کوئی چیزیں اس میں توڑی جا رہی ہیں، شریعت کے احکامات اس میں توڑے جا رہے ہیں تو ایسی دعوت کو احسن انداز سے آپ رد کر دیجئے، اس کو قبول نہ کریں، ایسے انداز سے اس کو رد کر دیجئے تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو جائے کہ بھئی میرا جو ہے میری دعوت آخر کیوں قبول نہیں کی جا رہی، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمارے لیے مقدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں، اور کسی انسان کو راضی کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں۔ ہاں اگر شریعت کے مطابق راضی کر سکتا ہے تو کر لے، ورنہ پوری انسانیت، پورے دوست، پورا معاشرہ اور پورے رشتہ دار کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ ایک اللہ کو ہم راضی کر لیں، تو وہ جب راضی ہوگا تو باقی سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ تو اگر اس اللہ کو راضی کرتے ہوئے کوئی انسان ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس میں وہ حدیث ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہے کسی انسان کے لیے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے ہم عداوت اور دشمنی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دعوت میں ہم نہیں جا رہے تو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے نہیں جا رہے کہ اس کے اندر کچھ خرافات ہیں، کچھ شریعت کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ایسی دعوت دی جا رہی ہے ولیمے کی یا نکاح کی جس کے اندر مکس گیدرنگ ہے اور میوزک ہے، ناچ ہے، گانا ہے، اور حتیٰ کہ بے پردگی ہے، اور بعض اوقات اتنا پیسہ لگا لگا کر بھی ایسے ایسے لباس خریدتے ہیں، ایسے مہنگے مہنگے لباس خریدتے ہیں اور وہ اس میں ستر نہیں چھپتا ہے، عورتیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، مرد وہ بھی بعض اوقات ایسے چست اور تنگ لباس پہنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مد نظر ہمیں لکھنی چاہیے۔ تو شریعت کے اندر کیا چیز ہے کہ عورت کے لیے بچی کی طرف سے کوئی بھی نہیں، صرف والدین جو اس کو ہدیہ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، بس وہی ہے، وہ بھی لازم فرض واجب، ظاہر ہے کہ جب والدین کو کچھ محبت ہوگی تو وہ اس کو جو بھی دینا چاہتے ہیں، کوئی لازم نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے بچے کی طرف سے، دلہا کی طرف سے اور بچے کے والدین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے کوئی لازم نہیں۔ اور دوسرا ایک خرچہ ہے، وہ ہے وہ جو خرچہ کرنا ہوتا ہے وہ مرد نے کرنا ہے، وہ چاہے ولیمہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو۔ اور یہ جو حدیث بتائی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو، کم خرچہ جس میں مہر بھی کم ہو اور جو ہے جس میں فضول خرچی بھی نہ ہو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب اپنے جتنے بھی رشتہ دار ان کو بلانا ہے دعوت میں، اور جتنے آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی بلانے۔ ایک صحابی نے نکاح کیا، ان کے کپڑوں پر کچھ نشان لگا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے نکاح کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں دی، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا، تو انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اس کا جواب دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سب رشتہ داروں کو نہیں بلاتے تو اس میں آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب دوست احباب کو نہیں بلاتے تو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں نکاح ہو گیا، اعلان ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ فلاں کا دو کا بچہ بچی کا فلاں خاندان کا نکاح ہو گیا، بس یہ اعلان مقصود ہے، اس میں انشاءاللہ دعائے برکت ہوگی، اور باقی فضولیات میں سے جو خرچ کرنا ہے آپ بچوں کو دو، بچی کو دو، وہ کاروبار کریں، بزنس کریں، اپنے کام میں وہ پیسہ لگائیں، دوست لوگ کیا کریں گے، دنیا میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کون سب سے زیادہ اپنے نکاح میں خرچ کرتا ہے، شادی پر خرچ کرتا ہے. ہر ایک بندہ جو ہے کچھ خرچ کرے گا، ملین خرچ کرے گا، اس سے بڑھ کر جو ہے دوسرا بلین خرچ کر دے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور خرچ کر دے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو متعدد نکاح فرمائے، اپنے بھی اللہ کے حکم سے اور اپنی صاحبزادیوں کے، ہمارے لیے نمونہ ہے. جو کم از کم مہر ہے وہ تقریباً آج کی کرنسی کے حساب سے جو اس کی جس سے کم نہیں ہوتا ہے وہ 30 پاؤنڈ کے قریب ہے، اس سے کم نہیں ہوتا ہے، اور یہ مہر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کم ہے مہر کم ہو. اور ہاں، اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو دکھانے کے لیے مہر بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں، لیکن اس میں نیت نہیں ہوتی اس کو دینا، اور یہ گناہگار ہوتے ہیں، ان کے لیے فرض ہے. اگر وہ ایسی حالت میں چلے گئے دنیا سے تو ان کے لیے وصیت کرنا مرنے سے پہلے فرض اور واجب ہے کہ میں نے اپنا مہر اپنی بیوی کو نہیں دیا، اور وہ میرے جتنا بھی ترک ہے اس میں سے اس کا مہر جو میں نے لکھوایا تھا وہ اس کو دے دیا جائے. اور مہر کا حکم بھی یہ ہے کہ جب بیوی کو دے رہے ہو اس کا حق ہوتا ہے، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. جب اس کو دے رہے ہو تو آپ اس کو بتاؤ کہ یہ آپ کا مہر ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے. نومینیٹ کر کے پیسے جب دے رہے ہیں، جو بھی جو لکھا ہے جس انداز سے، پیسے سے ہے کوئی سونا سے ہے، جو بھی چیز آپس میں طے ہوئی ہے، جتنی بھی ہوئی ہے، تو اس کو بتاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو بس. اور اس کے بعد ولیمہ ہے، اور ایک ولیمہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی فرمایا، دھن صاحب ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے صحابہ کرام کو کہا جس کے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ دسترخوان پر لا کر رکھ دے، اور سب کو کہا کہ کھاؤ اس میں سے. یہ نکاح بھی ہو گیا اور ولیمہ بھی ہو گیا، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ میں اور آپ جو ہے دنیا کا جو ہے لینڈ لارڈ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اگر ہم ان کے اسوا پر، ان کے نمونے پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر اسی طرح ذلیل اور رسوا ہی ہوتے رہیں گے. اور الٹا جب نکاح کے موقع پر ہم کتنا قرض لیتے ہیں اور اس میں سود بھی بڑھتے ہیں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ نکاح، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، عرض کیا کہ یہ فطرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، کیونکہ عمومی طور پر یہ جنسی تقاضا نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. بڑے بعض اوقات ایسا ظاہر ہے کہ اس میں کام پڑ جاتا ہے مختلف عوارض کی وجہ سے، بلکہ وہ بوڑھے جو جب نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو پھر بعض کو حکیم و ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں کہ بھائی میں نکاح کرنا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اگر تمہارے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، اور تم نکاح کرو. یہ ان کے لیے آپ نے حکم دیا، من استطاع، جو بھی تم. اب جب حج کا حکم دیا اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من استطاع کا لفظ استعمال فرمایا، تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر من استطاع، یعنی اپنی اس کے پاس اپنا خرچہ اور بیوی کا. استطاع کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کھانے کے پینے کا اس کے پاس پیسہ ہے اور خود کھا سکتا ہے، اور بیوی کو ایک دو روٹی جو بھی کھاتی ہے وہ اتنی کھانی ہے نا، وہ اس کو کھلا سکتا ہے، اور ایک کمرہ بیڈ بس، اور اس کے علاوہ کوئی مزید کوئی استطاعت کی، جو آج کل ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ میں فلاں جو ہے گریجویشن بھی کر لوں، پھر جو کاروبار بھی ہو جاؤں اور سیٹل بھی ہو جاؤں اور بوڑھا ہو جاؤں 35 سال 40 سال. جب ہمارے استاد محترم کے پاس جب وہ لوگ رشتہ لینے کے لیے پوچھتے تھے کہ بھی رشتہ بچہ بچی کا، تو پوچھتے تھے کتنی عمر ہے، جب بتاتے تھے کہ 30 سے تجاوز کر گئے تو اب میرے پاس کیا کرنے ہو. جب عمر تھی نکاح کرنے کی، جب رشتے دار تھے اس وقت تم جو ہے مختلف ہیلے بہانے کرتے تھے، اب جو ہے عمر گزر گئی تو اب جو ہے میرے پاس آتے ہو. تو ایسے تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا حکم دیا، کب نکاح کرنا ہے، یہ تو نوجوانوں کو حکم دیا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو بھی تم میں سے طاقت رکھتا ہو اور تو وہ جو نکاح کر لے. فلیتزوج فانه، آپ نے اس کا فائدے بیان فرمائے، فانه اغض للبصر، کہ یہ انسان کی نظر کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ بد نظری جگہ جگہ کرے گا، ادھر ادھر جو ہے نظر بٹکائے گا. واحسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث سے مبارک کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ جو کہ مجھے چند چیزیں اس میں بیان فرمائی تھی کہ اگر ان کی مجھے ضمانت دیتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ماں بین رجلین، کہ جو ہے اس کے دو ٹانگوں کے درمیان جن شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ جو ہے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو انسان زنا سے، بدکاری سے بچ جاتا ہے. ومن لم یستطیع، اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا مختلف وجہ اس کی ہے، فعلیہ بالصوم فانه له وجہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے لازم ہے کہ نوجوان وہ مسلسل روزے رکھے تاکہ وہ اس کی طاقت کمزور پڑ جائے. یہ نہیں کہ چند روزے مسلسل رکھے جب تک اس کی وہ شہوت کم نہ ہو جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اذا خطب الیکم, اور کس ایسا جو ہے بچہ بچی ہونی چاہیے, یہ بھی ہمیں اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے. آپ نے اس کا ابھی ہمیں دو باتیں بیان فرمائی, اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی منگنی کرے, کوئی آپ پرپوزل آئے, وہ بچہ ہے یا بچی ہے, اور تمہیں اس کا دین پسند ہو, دین کو ترجیح دے. ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک جو ہے عورت وہ اس کو چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے, یا اس کے دین کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دین کو ترجیح دو, تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جب گھر کے اندر ماں کے اندر دین ہوگا تو بچوں کو بھی پڑھائے گی, ورنہ پھر جو ہے ایسے ہی بچے گمراہ ہوتے رہیں گے. تو یہاں فرمایا کہ اس کا دین اچھا ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں, تو اس کا پھر کیا کرو, فزوجوہ. تو پھر یہاں کوئی بھی آپ نے شرط نہیں رکھی کہ اس کے پاس جو ہے گریجویشن ہو, اور اس کے پاس گھر ہو, اور اس کے پاس فلاں فلاں چیزیں ہوں. یہ ہم نے خود ساتھ مقرر کی ہیں, وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ فرمایا کہ تم اگر نکاح کرو گے, اگر تم فقیر ہو تو اللہ سبحانہ غنی کر دے گا. یہ اللہ جس نے یہ تقاضا رکھا ہے وہ خود بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر. تو الا تفعلوا, آپ نے فرمایا کہ اگر جس کے اندر دین ہو اور اخلاق ہو اور تم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا, الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير وفساد عريض, کہ پھر فتنہ بھی بہت پھیلے گا زمین کے اندر, اور جو ہے بہت بڑا فتنہ اور فساد بھی پھیلے گا. اور جو یہ قتل و قتال ہوتا ہے اور جو لو میرج ہوتی ہے فرینڈشپ ہوتی ہے, لوگوں کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے. جب کوئی نکاح کر لے تو بڑے اعتراض ہوتے ہیں لوگوں کو, چھوٹے بچے کا نکاح کر دی. اور آپ نے کیا فرمایا کہ یہ کب نکاح کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کی کوئی بچہ پیدا ہو اور بچے کا پھر جو اچھا نام رکھے, یہ پہلا اس کا حق, اور دوسرا وہ ادب, اس کو ادب سکھائے, دین سکھائے. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ, یہ اسلام کا کرائیٹیریا, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. باقی ملک کا تقاضا, ملک کے قوانین, تو اگر کم از کم جو عمر رکھی ہے اس کے مطابق, آپ نے کیوں 35 سال سے تجاوز کرنا ہے. اور فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ, یہ بھی سننے کی بات, اگر وہ بالغ ہو گیا اور اس کا نکاح نہیں کیا والدین نے, فَأَصَابَ اِثْمًا, اور وہ گناہ کے اندر, بدکاری کے اندر, زنا کے اندر بچہ اور بچی مبتلا ہو گیا, فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ, اس کا گناہ جو ہے والد کے اوپر ہوگا, کیونکہ والد اس کا کفیل ہے, تو والد گناہگار ہوگا. جو ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نکاح جو ہے آسان, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے حدیث کے اندر, ایسا نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو ہے نکاح جب بالغ ہو جائے اس کو اس وقت کر دیجیے. اب انتظار نہ کیجیے کہ گریجویشن کی اور جو ہے گھروں کے بنانے کی اور سیٹل ہونے کی, یہ ساری عمر انسان سیٹل ہوگا تو قبر میں جا کے ہوگا, جنت میں ہوگا, دنیا میں کوئی بھی سیٹل نہیں ہوتا ہے, یہ انسیٹل ہی رہتا ہے پوری زندگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ اکبر.